انقلاب رہبر تھا انقلاب رہبر اپنا خمینی رہبر اپنا خمینی رہبر
سب سے پہلے صدر جلسہ علماء کرام پسے پردہ سننے والی ماؤں بہنیں اور کرگل کی غیرت مند عوام اور اسی طرح تمام دنیا کے حریت پسند انسانوں کی خدمت میں اور بالخصوص رہبر معظم اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. آج کی اس مناسبت سے جو 27ویں برسی کرگل کی زمین پر جو منائی جا رہی ہے, اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے آپ کی اس عقیدت اور احترام کو دیکھتے ہوئے کہ گویا یہ پہلی یا دوسری برسی منائی جا رہی ہے، جبکہ یہ 27ویں برسی ہے. گزشتہ سال بھی میں حاضر ہوا تھا اور آپ کی محبت دوبارہ مجھے کھینچ لائی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ سال سے زیادہ جذبہ، گزشتہ سال سے زیادہ آپ کے اندر عقیدت اور احترام محسوس کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ، جیسا کہ برادر بزرگوار کربلائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سلسلے کو اور آگے بڑھنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس نسل سے متاثر ہوں اور دنیا سمجھے کہ ہم جو عقیدت و احترام کے ساتھ اس برسی کو مناتے ہیں، اس کا فائدہ ہم کو ہونے والا ہے، ہماری نسلوں کو ہونے والا ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آغائے کربلائی اپنی تعریف سن کر یہ کہہ رہے تھے اور اظہار ناراضگی بتا رہے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں کہ مجھے میری تعریف کی جا رہی ہے، تو یہ درس، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ درس انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے کہ امام خمینی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انقلاب میں لایا ہوں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ خاک بر سر من کہ از خونہائے شما استفادہ کنم، شما ہا انقلاب آوردید، کہ میرے سر پر خاک ہو کہ اگر میں تمہارے خون سے فائدہ اٹھا لوں، بلکہ انقلاب تم لوگ لے کر آئے ہو. جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اس انقلاب کے لیے انہوں نے جلاوطنی برداشت کی، زندانوں کی صعوبتیں برداشت کی، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے اس راہ میں اپنے جوان فرزند کو کھو دیا، ان تمام مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے انقلاب کا سہرا اپنے سر نہیں باندھا، بلکہ عوام اور ملت کے حوالے کر دیا، امت مسلمہ کے حوالے کر دیا. عزیزان گرامی، امام خمینی کا یہ انقلاب در حقیقت اپنی ذات کے لیے نہیں لایا گیا تھا، ایسا انقلاب تاریخ اسلام میں نہیں دیکھا گیا ہے. انہوں نے ہمیشہ اسلام کے بارے میں سوچا ہے اور وہ اسلام کی سربلندی چاہتے تھے، اور ایرانیوں کو ہمیشہ یہی کہا کہ اگر ایران کی سربلندی، ایران کی عزت اور ایران کا افتخار محفوظ رہ سکتا ہے تو اسلام ہی کے سائے میں محفوظ رہ سکتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو فرزند اسلام بتایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملک و ملت سے نہیں جوڑا. سنتے ہیں کہ ان کے دادا احمد شاہ کشمیر کی سرزمین سے نجف کی طرف گئے تھے اور نجف سے خمین کی طرف گئے تھے، اور خمین میں جا کر انہوں نے وہاں عقد کیا اور وہاں مصطفیٰ خمینی پیدا ہوئے، اور مصطفیٰ خمینی کی جو بیٹے ہیں ان سب کی الگ الگ فیملی نیم ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک بھائی مرتضیٰ پسندیدہ تھے، ایک بھائی محمد رضا ہندی کے نام سے مشہور ہوئے، اور امام خمینی چونکہ یتیم تھے لہٰذا وہ مصطفیٰ خمینی کی وجہ سے مصطفوی کہلائے، ان کا فیملی نیم مصطفوی تھا. لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نہ کشمیری کہا، نہ ہندی کہا، نہ ایرانی کہا، نہ عراقی کہا، جبکہ وہ عراق میں بھی رہے، وہ ترک میں بھی گئے اور وہ فرانس میں بھی رہے، لیکن نہ اپنے آپ کو کسی بھی ملک ملت سے نہیں جوڑا، بلکہ اپنا سلسلہ انہوں نے اسلام سے جوڑا ہے، اسلام سے جوڑا ہے. اور ہمیشہ یہی کہتے رہے، اسلام کے لیے اتنی قربانیاں انہوں نے دی، اسلام کے نام پر انہوں نے اپنی جان نشاور کرنے کے لیے بھی کہا کہ اگر اسلام کے لیے ہم سب کچھ بھی قربان کر دیں تو گویا کچھ بھی قربان نہیں کیا، اگر ہم نے اسلام کے لیے جو کچھ بھی دیا ہو وہ سب کم ہے، اس لیے کہ ہماری عزت، ہمارا ایمان، ہمارا دین سب کچھ اسلام کی وجہ سے ہے. اسلام ہے تو ہم ہیں، اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقتی کے من برای اسلام احساس خطر کو نام، ان طور نیست کہ انجا بشینم به شما نصیحت کنم، من دست دشمن را خط قاہم کر جب میں اسلام کے لیے خطرہ محسوس کروں گا تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر تمہیں واعظ و نصیحت کروں گا، بلکہ میں خود میدان میں اتر کر اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ اسلام کے لیے ان کا جذبہ تھا۔ عزیزان گرامی، آپ عظمت اسلام کو سمجھیں، نظام اسلامی کو سمجھیں، قانون اسلامی کو سمجھیں کہ یہ قانون اسلامی ہے کہ جہاں بھائی بھائی بن کر ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں وہ کون سا رشتہ ہے جو ایک دوسرے کو جوڑا ہوا ہے؟ مشرق و مغرب کے انسانوں کو جو رشتہ جوڑتا ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ خونخوار درندوں کو جو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور مل جل کر رہنے کی تہذیب سکھاتا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اس دین کے لیے عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام نے زحمتیں برداشت کی، اسلام کو پھیلایا۔ کتنے انبیاء ایسے تھے جو اپنی ذات کی حد تک محدود تھے، لیکن کتنے انبیاء ایسے رہے جن کو رسول کہا جاتا ہے، مرسلین کہا جاتا ہے؟ 124,000 پیغمبروں میں 313 کو رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیام اسلامی کو پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اس پیغام کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھنا، بلکہ اس پیغام کو دنیا انسانیت تک پیش کرنا۔ اور پھر کتنے رسول ایسے تھے کہ جو اپنے علاقے کے لیے مبعوث کیے گئے، کچھ انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ اسی منطقے کے لیے تمہیں پیغام پہنچانا ہے، اور کچھ مرسلین ایسے بھی گزرے کہ جنہیں ساری دنیا انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ عزیزان گرامی، اب جو پہنچایا گیا اسلام تو کبھی لفظوں کی شکل میں پہنچایا گیا، الفاظ اسلامی کو، شرعی الفاظ کو پہنچایا گیا، الفاظ کی صورت میں اسلام پہنچایا گیا۔ لفظ صلاح، لفظ صوم، لفظ حج، لفظ زکات، ان الفاظ میں اسلام کی تعلیم دی گئی۔ لفظوں کے بعد معانی کی ترسیل ہوئی، لفظ صلات کا معنی پہنچایا گیا، لفظ حج کا معنی پہنچایا گیا۔ جب معنی پہنچا دیے گئے تو اب مرسلین کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، بلکہ اب فرد کو مسلمان بنا دیا گیا، نمازی بنا دیا گیا، روزے دار بنا دیا گیا، حاجی بنا دیا گیا، زکات دینے والا بنا دیا گیا، جہاد کرنے والا بنایا گیا، امر بالمعروف کرنے والا بنایا گیا، فرد کو مسلمان بنایا گیا۔ لیکن ابھی ذمہ داری مکمل نہیں ہوئی، ابھی ذمہ داری تمام نہیں ہوئی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر رسول امام نہیں ہے۔ رسولوں میں کچھ ہی رسول ایسے ہیں کہ جنہیں امام کہا گیا، اس لیے کہ امام امت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام امت کہا جاتا ہے کہ امت کا تصور جب تک پیدا نہیں ہوگا امام کا تصور بھی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک قوم نہیں بنے گی قوم کا رہنما نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے رہنما ہے تو ہم پوچھیں گے قوم کہاں ہے، آپ کہیں گے امام ہے تو ہم پوچھیں گے امت کہاں ہے۔ امام بغیر امت کے نہیں ہو سکتا ہے، رہنما بغیر قوم کے نہیں ہو سکتا، کس کی رہنمائی کریں گے آپ؟ جب قوم نہیں ہے تو رہنمائی کس کی کریں گے؟ جب ملت نہیں ہے تو رہنمائی کس کی کریں گے؟ اگر آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا، یہ امام ہیں، امام وقت ہیں، تو پوچھا جائے گا کہ اگر یہ امام وقت ہے تو ان کی امت کہاں ہے؟ تو عزیزان گرامی، امام وہی ہے کہ جن کو امت بننے کے بعد امام بنایا جاتا ہے۔ جب تک امت تشکیل نہ پائی جائے اس وقت تک امام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک قانون پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اس پر رہنمائی اور قانون کو لاگو کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قانون کو لاگو کرنے والے اسی وقت آئیں گے جب قانون بن کر امت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو امت تشکیل دینے میں کتنی زحمتیں برداشت کرنی پڑی، امت یوں ہی تشکیل نہیں پا سکتی ہے۔
رسول آسانی سے امام نہیں بنتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا انسانیت کا امام قرار دیا ہے, تو کس صورت میں قرار دیا گیا؟ جب جناب ابراہیم امت بنانے میں کامیاب ہو گئے, جب امت بنانے میں کامیاب ہو گئے. امت کا بنانا آسان کام نہیں ہے, بڑی مفصل گفتگو ہے, علماء کرام موجود ہیں, تو لہٰذا زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ لفظوں کا پہنچانا بھی آسان کام نہیں ہے. میں اکثر اس مثال دیتا ہوں کہ آپ مسجد میں تو اذان دیتے ہیں, مسجد میں اذان دینے والے مؤذن مل جائیں گے, لیکن مندر میں اذان دینے والا مؤذن کہاں ملے گا؟ مندروں میں جا کے اذان دیجئے, صرف لفظیں پہنچا کے آ جائیے, کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو. لفظ لا الہ الا اللہ بڑی آسانی سے آپ سن رہے ہیں کہ انبیاء الفاظ پہنچایا کرتے تھے, تو یہ الفاظ کا پہنچانا, لفظ صوم و صلات کا پہنچانا آسان نہیں ہے, لفظ حج کا پہنچانا آسان نہیں ہے. الفاظ سے گزر کے معنی, معنی سے گزر کر فرد میں اس معنی کو منتقل کرنا, اور پھر افراد کو مجموعہ جمع کر کے اسے امت میں ڈھال دینا, یہ اول العزم پیغمبروں کا کام ہے. اسی لیے ہر رسول کو اول العزم نہیں کہا جاتا, اول العزم ان رسولوں کو کہا جاتا ہے کہ جو امت تشکیل دیتے ہیں, اور پھر امام اس کو کہا جاتا ہے کہ تشکیل شدہ امت کی رہنمائی کرے. جب مرسل اعظم نے امت بنا لیا تو کہا کہ علی تمہارے امام ہیں, یعنی اس امت مسلمہ کے امام ہیں. کہا حسن مجتبی میری امت کے امام ہیں, حسین شہید کربلا اس امت کے امام ہیں. یعنی امت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے, امت بغیر امام کے نہیں رہ سکتی. رسولوں کی ذمہ داری تمام ہو چکی, پیغام اسلامی آ چکا, اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آئے ہوئے قانون کا اجرا ضروری ہے, اجراء قانون ضروری ہے. جیسا کہ ابھی برادر بزرگوار کہہ رہے تھے, سب جانتے ہیں کہ خمس واجب ہے, سب جانتے ہیں کہ زکات دینا واجب ہے, لیکن دینے والے کہاں ہیں؟ دینے والے سب جانتے ہیں کہ جہاد واجب ہے, جہاد کرنے والے کہاں ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ امر بالمعروف ضروری ہے, لیکن کرنے والے کہاں ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو اس آئے ہوئے قانون کا اجرا کرواتا ہے, عدالت کو برپا کرتا ہے, عدالت کو رائج کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, امیر المومنین کو حکومت نہ مل سکی, خلافت نہ مل سکی, لیکن چوتھے دور میں دنیا پھر واپس آئی, اور آنے کے بعد کہا کہ اگر کسی کو حکومت کا حق پہنچتا ہے تو سوائے علی کے اب کسی کو نہیں پہنچتا. امت نادم ہو کے آئی, امت نادم ہو کے آئی, پشیمان ہو کے آئی کہ تین ٹھوکریں کھانے کے بعد اب امت سنبھلی تو علی کے در پہ آ کے سانس لی. تو امیر المومنین نے اس ذمہ داری کو نبھایا. یہ کون سی ذمہ داری تھی؟ یہ امت اسلامیہ کی ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری کون سی ذمہ داری تھی؟ یہ نظام اسلامی کی ذمہ داری تھی. یعنی نظام اسلامی کے لیے علی ابن ابی طالب نے اپنی انا کو ختم کر دیا اور کہا کہ اسلام کی خاطر میں سب کچھ قبول کر, حالانکہ مجھے نہ حکومت کی ضرورت ہے, نہ اقتدار کی ضرورت ہے, نہ تمہارے تخت و تاج کی ضرورت ہے. تمہاری حکومت, تمہاری دولت, تمہارا اقتدار اور تمہاری شان و شوکت علی کی نگاہوں میں بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر ہے. تمہاری حکومت کو میں اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں, تمہارا تخت و تاج علی کی جوتی سے زیادہ قیمت نہیں رکھتا, اس لیے کہ یہ جوتی تو معراج کی منزلوں کو طے کرتی ہے, لیکن تمہاری حکومت و اقتدار سے علی کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے ساسا بن سوہان نے کہا کہ علی آپ نے خلافت کو عزت دی ہے, خلافت نے آپ کو عزت نہیں دی, تخت و تاج نے آپ کو عزت نہیں بخشی, بلکہ آپ نے تخت و تاج کو اور حکومت کو, اقتدار کو عزت بخشی ہے آپ کے آنے سے. تو عزیزان گرامی, بادشاہت میں اور امامت میں یہی فرق ہے کہ بادشاہت ہمیشہ خراج وصول کرتی ہے, اور عوام سے کو اپنا تابع بناتی ہے. امیر المومنین نے اسی لیے کہا کہ ہر حاکم اپنی ہر رعایا اپنے حاکم سے پریشان ہوتی ہے، میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان ہوں، میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان ہوں. تو عزیزان گرامی، امیر المومنین نے اس حکومت کو جو حاصل کیا ہے خون جگر تھوک کے حاصل کیا ہے. نہیں چاہتے تھے علی حکومت کو، لیکن نظام اسلامی کو برپا کرنے کے لیے، چونکہ حکومت اور خلافت ناگزیر ہے، ناگزیر ہے، حکومت اسلامیہ کی تشکیل کے بغیر اسلامی قوانین کا اجرا ممکن نہیں ہے. نہ قصاص لیا جا سکتا ہے، نہ دیات لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسلامی قوانین کا اجرا بغیر حکومت اسلامی کے ممکن نہیں ہے. اگر حکومت اسلامی کے بغیر اجرائے احکام الہی ممکن ہو تو علی کبھی بھی چوتھا دور خلافت قبول نہ کرتے.
جو اسوہ رسول ہے
ہمارا وہ اصول ہے،
جو اسوہ رسول ہے
ہمارا وہ اصول ہے.
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے،
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے،
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے.
سیاست کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ اسلامی حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ سیاست عربی بھی کوئی چیز ہے اسلام میں، حکومت اسلامیہ بھی کوئی حقیقت رکھتی ہے اسلام میں. اگر حکومت اسلامیہ ناگزیر نہ ہوتی تو امیر المومنین اس حکومت کو قبول نہ کرتے. حکومت کو قبول کیا تاکہ سنت نبی کا اجرا ہو سکے. جب لوگوں نے تیسرے دور خلافت میں عبد الرحمن ابن عوف نے آ کے کہا کہ علی خلافت و حکومت آپ کے حوالے ہے، جو شورا تشکیل دی گئی تھی 6 نفری، ان میں عبد الرحمن ابن عوف کو کلیدی اہمیت حاصل تھی کہ اگر 3 ادھر ہو جائیں 3 ادھر ہو جائیں تو جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے ادھر کا پلہ بھاری ہوگا. تو زبیر کا ووٹ تو امیر المومنین کو مل چکا تھا، خود امیر المومنین کا ووٹ، اور اب تیسری اگر عبد الرحمن ابن عوف امیر المومنین کی طرف آ جاتے تو تیسرا دور خلافت امیر المومنین کے حوالے ہو سکتا تھا. لیکن جب عبد الرحمن ابن عوف نے آ کے شرط رکھی، جب عبد الرحمن ابن عوف نے آ کے شرط رکھی کہ ہم تیسرا دور خلافت آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سنت نبی کے ساتھ ساتھ آپ کو شیخین کی سیرت کو بھی برقرار رکھنا ہوگا، سیرت شیخین پر چلنا ہوگا. تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے. یہ الگ سے شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے، اور میں سیرت نبی کے علاوہ کوئی اور سیرت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کی ضرورت صرف اور صرف اسلام کے اجرا کے لیے ہے، اپنی طاقت منوانے کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہے. جب امام خمینی کے استقبال کے لیے پورا ایران پلٹ آیا تھا، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خمینی کو نہیں چاہتے، یہ لوگ اسلام کو چاہتے ہیں، یہ لوگ حکومت اسلامی چاہتے ہیں، یہ لوگ اسلام چاہتے ہیں، خمینی کو نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں جو کام امیر المومنین نے اپنے ذمے لیا تھا. تو اب یاد رکھیے، میں گفتگو کو طول دینا نہیں چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو عنوان ہے اس میں اور تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے اس 1400 برس کی تاریخ سے چھلانگ لگا کر میں امیر المومنین کے دور حکومت کے بعد یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری تاریخ اسلام میں امیر المومنین کی خلافت و حکومت کے بعد اگر حکومت اسلامیہ کبھی دنیا میں قائم ہوئی ہے تو صرف اور صرف امام خمینی رحمت اللہ اللہ علیہ کے ذریعے سے قائم ہوئی ہے۔ جیسا کہ علی گڑھ سے آئے ہوئے ہمارے برادر نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے شیعوں کی حکومتیں تو دنیا میں بہت آئیں، لیکن شیعہ حکومت دنیا میں پہلی بار آئی ہے۔ آل بویا کی حکومت آئی، صفویوں کی حکومت ایران میں اصفہان میں تشکیل پائی، حیدرآباد میں قطب شاہیوں کی حکومت، بیجاپور میں عادل شاہیوں کی حکومت، شیعوں کی حکومت تو بہت آئی لیکن شیعہ حکومت کبھی نہیں آئی۔ شیعوں کی حکومت اور شیعہ حکومت میں بہت فرق ہے۔ فاطمیین نے مصر میں، بحرا قوم نے دولت فاطمیین مصر میں قائم کی، جو جامع اظہر ہے وہ اصل میں جامعۃ الزہرا تھا، جو آج جامع الازہر کہلاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مصر میں بحروں نے حکومت کی ہے، فاطمیین کی حکومت مصر میں تھی، لیکن آپ جانیے کہ یک کے بعد دیگرے یہ حکومتیں ختم ہونے لگیں، اس لیے کہ یہ ایک فرقے کی حکومت تھی۔ شیعوں کی حکومت شیعوں کی ہوتی ہے، لیکن شیعہ حکومت شیعوں کی نہیں ہوتی بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ شیعہ اسلام کی متن کا نام ہے، اور اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ اسلام ساری دنیا انسانیت کے لیے آیا تھا۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ ایران میں آنے والا انقلاب ایرانیوں کے لیے نہیں آیا، یہ ایرانی انقلاب نہیں ہے، یہ اسلامی انقلاب ہے۔ اگر ایرانی انقلاب ہوتا تو ایران کی حد تک محدود ہو جاتا، اور ہم کو ایران کے انقلاب سے کیا لینا دینا ہے۔ مصر میں انقلاب آیا، شیعوں کی بہت ساری حکومتیں اس وقت بھی موجود ہیں، اس وقت بھی شیعوں کی حکومتیں موجود ہیں، لیکن کبھی ہم اس حکومت کو اپنی حکومت نہیں کہتے۔ شیعوں نے حکومت بنائی تو اپنی حکومت ہم ہرگز نہیں کہتے، ہم اسی حکومت کو اپنی حکومت کہتے ہیں جو ہماری حکومت ہو۔ امام خمینی نے کہا کہ یہ انقلاب ایران کے لیے نہیں آیا، میں یہ انقلاب ایرانیوں کے لیے نہیں لایا ہوں، یہ اسلام کا انقلاب ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، ساری دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ شرق سے سمجھوتا کیا، نہ غرب سے سمجھوتا کیا، نہ شرق کے آگے جھکے نہ غرب کے آگے جھکے، ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ نہ ہم شرقی بنیں گے نہ غربی بنیں گے، لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ۔ اسلام کی حکومت کہیں نہیں تھی، اسلامی حکومت دنیا میں آج بھی کہیں نہیں ہے، سب مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ولایت فقیہ کی حکومت اگر پورے کرے ارض پر کہیں برپا ہوئی ہے تو وہ ایک ہی سرزمین ہے کہ جہاں پر ولایت فقیہ کی حکومت ہے، یہاں وہاں خمینی کے بیٹے کی حکومت نہیں ہے، ولی فقیہ کی حکومت ہے۔ یہ حکومت خامنائی اور خمینی کی حکومت نہیں ہے بلکہ یہ حکومت اسلام کی حکومت ہے، حکومت علوی ہے، حکومت محمدی ہے۔ جو لوگ اس حکومت کے مخالف ہیں وہ در حقیقت امام خمینی کے مخالف نہیں ہے، امام خامنائی کے مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت علوی کے مخالف ہے، وہ حکومت محمدی کے مخالف ہے، وہ ولایت فقیہ کے مخالف ہے۔ اور ولایت فقیہ کا مسئلہ جیسا کہ صاحب جواہر نے لکھا ہے، من المسائل الاولیات البدیہیات، یہ تو ایک سادہ سا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ترین مسائل میں سے ہے۔ کیا آپ طاغوت کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے؟ کیا آپ فرائنہ کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے؟ حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ عادل کی چاہیے یا ظالم کی چاہیے؟ عالم کی چاہیے یا جاہل کی چاہیے؟ نیک فرد کی چاہیے یا بد کردار کی چاہیے؟ سب یہی کہیں گے کہ نیک کرداروں کی حکومت چاہیے، عادلوں کی حکومت چاہیے۔ اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ من الاولیات البدیہیات، جس کے پاس بھی عقل ہے وہ حکومت اسلامی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اب وہ عقل کے اندھے ہیں، وہ یتیمان عقل ہیں جو حکومت اسلامی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حکومت اسلامی ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ، جو حکومت مدینے میں تشکیل دی گئی تھی انسانوں کے لیے، جس کو امیر المومنین نے کوفے میں برپا کرنے کی کوشش کی، جس حکومت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کی علمی تشکیل امام صادق اور امام باقر کے ذریعے سے ہوئی، جس حکومت کو چلانے کے لیے امام رضا سے پیشکش کی گئی تھی ولایت اہدی کی، یہ وہی حکومت اسلامی ہے کہ جس کے وارث در حقیقت امام عصر والزماں ہیں، جو وارث خون حسین ہیں، جو اس سرزمین پر حکومت محمدیہ پورے کرے ارض پر قائم کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی نقطے سے آغاز ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انقلاب کی آہٹ تھی، انقلاب نہیں، یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب نہیں۔ ابھی تو انقلاب آنے والا ہے، ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے، ابھی تو خون کے دھبے مٹائے جائیں گے، ابھی تو ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، ابھی امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ امام حسین کیا چاہتے تھے؟ مدینے والی حکومت چاہتے تھے، کوفے والی حکومت چاہتے تھے، وہ حکومت کہ جو نانا رسول اللہ نے اسی لیے کہا، اسیرو بصیرت جدی وابی، میں یزید کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ایک فرعون کو نہیں فرائنہ عصر کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں، میں ایک نمرود نہیں ساری نمرودیت کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حکومت اسلامیہ کس قدر ضروری چیز ہے، اور اس حکومت اسلامیہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ ہر عالم یہی چاہتا تھا عزیزان گرامی، ہر نجف کا عالم یہی چاہتا تھا۔ کون چاہتا تھا کہ حسن بکر کی حکومت ہو؟ کون چاہتا تھا کہ صدام حکومت کرے؟ سب چاہتے تھے کہ علماء کی حکومت ہو، لیکن کوئی عالم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حکومت اسلامی کی تشکیل خمینی نے نہیں کی، اسلامی نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، جس کی تشکیل کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح بندوں کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اس 1400 برس کے عرصے میں لوگوں کا مزاج اس قدر بدل چکا تھا کہ محاورے بن چکے تھے۔ محاورہ جو بنتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے 70 سال اور 80 سال کے تجربات کے بعد بنتا ہے۔ محاورہ بن گیا تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ محاورہ بن گیا تھا۔ امام خمینی نے اس محاورے کو بدل دیا، تہذیب کو بدل دیا، اور بتایا کہ پارلیمنٹ میں ہم امامہ بھیجیں گے۔ یہ آج جو امامے پارلیمنٹ میں نظر آ رہے ہیں، لوگ اخبار پڑھنے کو عیب سمجھتے تھے نجف اشرف میں۔ ابھی علماء موجود ہیں جو نجف اشرف میں تھے، جنہوں نے امام خمینی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ نجف اشرف میں کوئی عالم اخبار پڑھتا تھا تو اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ عالم ہو کے سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ آج سارے علماء سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ کس کی دین ہے؟ کس نے محاورے کو بدلا؟ جو لوگ آج خمینی کو پسند نہیں کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی امامہ لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں خمینی جا رہا ہے۔ امام خمینی نے نجف میں جو علماء محدود تھے، قم میں، کرگل میں جو علماء محدود تھے، ان محدود علماء کو چار دیواریوں سے نکال کر دنیا کے سارے گوشوں میں پھیلا دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب چائنا میں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی امامہ نہ چائنا میں نظر آتا تھا نہ انڈونیشیا میں نظر آتا تھا۔ ابھی انقلاب اسلامی سے پہلے تھائی لینڈ میں، کینیا میں، نائجیریا میں، افریقہ میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں کوئی امامہ نظر نہیں آتا تھا۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، چاہے وہ فلیپین ہو، چاہے وہ جرمن ہو، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے فرانس ہو، دنیا کے ہر گوشے میں امامہ نظر آتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں امام خمینی کی، ان کو بھی خمینی ہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، دنیا ان کو بھی خمینی کے نام سے جانتی ہے، اس لیے کہ امامے کو خمینی کے بغیر دنیا میں پہچانا نہ گیا، جبکہ امامے 1400 برس سے تھے۔ آپ بتائیے کہ نجف کا حوضہ شیخ توسی سے لے کر سید خوئی تک چلتا رہا، لیکن دنیا امامے کو نہیں جانتی تھی۔ نجف کی چار دیواریوں سے علماء کو نکال کر دنیا سیاست میں تعارف کروانا، یہ امام خمینی کا کارنامہ ہے۔ جو اماموں کو عزت دی گئی ہے، جو افتخار بخشا ہے، وہ امام خمینی کی دین ہے۔ میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں تو عزیزان گرامی، ہم اس شخصیت کا احسان کیسے بھول سکتے ہیں، ہم اس شخصیت کا احسان کیسے بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں عزت بخشی، تمام تشیعوں کو عزت بخشی۔ آج دنیا شیعوں کو رحم دل کے عنوان سے پہچانتے ہیں، مظلومیت کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آج دنیا میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، لیکن شیعوں کو ظالم کی حیثیت سے نہیں پہچانا جاتا، دہشت گردوں کے نام سے نہیں پہچانا جاتا۔ پوری دنیا کی دہشت گردی شیعوں پہ تمام ہو رہی ہے، دنیا کے مظلوم ترین لوگ شیعہ ہیں، لیکن دنیا نہیں جانتی تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ سب سے بڑا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں تعارف کروایا۔ آج جو مخالفین لندن میں نظر آ رہے ہیں، جو آج یاسر حبیب کو چینل دے کے بٹھایا گیا ہے، اللہ یاری کو چینل دے کے بٹھایا، ان کی اوقات ہے یہ، لیکن جو پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں پر، کیوں کیا جا رہا؟ آج جو ان کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں، ضد انقلاب ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی انقلاب کی وجہ سے، انقلاب کو گرانے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر انقلاب نہ ہوتا تو ان کی بھی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ اگر آج دنیا میں انقلاب نہ ہوتا تو آپ بتائیے ان اماموں کی اہمیت ہوتی؟ ان کو چینل دیے جاتے، انہیں عزت دی جاتی، ان بچے بچوں کو اٹھا کے جو چینل دے کر لاکھوں روپے کا خرچہ کیا جا رہا ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے، خدا نہ خواستہ یہ حکومت گر جائے تو ان کا چینل چلے گا؟ اب بتائیں ان کا چینل چلے گا؟ ان کو عزت ملے گی؟ تو جو ان کو عزت مل رہی ہے تو یہ نمک خوار نہیں جانتے کہ انہیں جو عزت مل رہی ہے وہ بھی حکومت اسلامیہ کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو دشمن شیعہ دشمنوں کو بھی اگر عزت مل رہی ہے، شیعہ دشمن بھی اگر کھا رہے ہیں تو انہی کے نام پہ کھا رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل سے ملے، چاہے امریکہ سے ملے، انہی کے نام پہ مل رہا ہے۔ وہ صدقہ خمینی کا ہے، چاہے وہ امریکہ سے ملے کہ اسرائیل سے ملے۔ میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، خمینی کا صدقہ ہم بھی کھا رہے ہیں، خمینی کا صدقہ دشمنان خمینی بھی کھا رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم حلال کا کھا رہے ہیں، وہ حرام کا کھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ۔